الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ چند جمعوں سے جو بات ہو رہی ہے اسی سلسلے میں مزید چند باتیں عرض ہیں. کہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، یہ آیت عرفہ کے میدان میں، میدان عرفات میں، عرفہ کے دن نازل ہوئی. اسی وجہ سے بخاری شریف میں روایت ہے، ایک یہودی عالم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کیا، آپ کی قرآن میں، آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وہ اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی، میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور وہ دن عرفہ کا تھا. مطلب یہ تھا کہ تم اس کو عید کا دن بنا لیتے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں دو دو عیدیں ہیں، ہر جمعہ عید ہے. تو جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور یوم عرفہ میں آیت نازل ہوئی، وہ بھی عید کا دن ہے، اور عرفات کا میدان مبارک میدان ہے. الگ سے ہم کو اس سے متعلق دن منانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے. اس آیت میں غور فرمائیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے. دین کامل آج ہوا، تو آج سے پہلے دین کیا ناقص رہا؟ علماء کرام نے، مفسرین نے جواب دیا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے، ان کے زمانے سے دین چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں، ہر نبی کی امت میں اس زمانے کے مطابق اللہ نے دین اتارا، اس زمانے کا جو تقاضا رہا، اس کا جو مزاج رہا، اس کے موافق اللہ نے دین نازل کیا. پھر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس زمانے کے تقاضا اور مزاج کے مطابق اللہ نے دین نازل کیا. تو اسی طرح سے نازل ہوتا رہا، اور کمی بیشی ہوتی رہی. آج یعنی میدان عرفات میں، یوم عرفہ میں دین پورا ہو گیا. اب آگے کوئی احکام نازل نہیں ہوں گے. اب دیکھیے، ہر امت میں ہر نبی کے زمانے میں نماز فرض رہی، لیکن کسی نبی پر ایک نماز، کسی پر دو نمازیں، کسی پر تین نمازیں، کسی پر چار نمازیں، لیکن پانچوں نمازیں کسی نبی پر فرض نہیں رہی. ہمارے اس نبی اور ہمارے اس نبی کے زمانے میں، ہماری اس امت میں پانچوں نمازیں اللہ نے فرض کی، اور خاص طور پر نماز عشاء اسی امت کو اللہ نے عطا کی. نماز عشاء کسی امت کو نہیں ملی، اسی امت کو نماز عشاء ملی. تو پانچوں نمازیں اب پوری ہو گئی، چاروں نمازیں تو اور امتوں سے ہوتی ہوئی آئی ہیں، اور اس امت کو ایک خاص نماز، نماز عشاء دی گئی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھنے کو بہت پسند کرتے تھے، کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں، اور ایک تہائی رات تک تاخیر ہو جاتی تو آپ کو بہت خوشی ہوتی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آدھی رات ہو گئی اللہ کے نبی جب نماز پڑھانے کے لیے آئے، آدھی رات تک لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگتے رہے. تو جب آدھی رات ہو گئی، سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز عشاء پڑھائی. نماز عشاء پڑھانے کے بعد آپ نے دو باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی، خوش ہو جاؤ، پوری دنیا میں سوائے تمہارے اور کوئی اس وقت عبادت کرنے والا نہیں، اور اس وقت اسلام زیادہ آگے نہیں بڑھا تھا، بس مدینۃ المنورہ اور اس کے اطراف و اکناف تک ہی پہنچا تھا. اس لیے آپ نے خوشخبری سنائی کہ پوری دنیا میں تمہارے سوا اس وقت کوئی عبادت کرنے والا نہیں اللہ کی، اور دوسری خوشخبری یہ سنائی کہ اگر تم پر بوجھ نہ ہوتا، تم پر میں بار نہ ڈالتا، بوجھ نہ ہوتا، تو ہر دن نماز عشاء اسی وقت میں پڑھاتا. لیکن چونکہ یہ امت کمزور ہے اور امت پر بوجھ پڑ رہا ہے، بار ہو رہا ہے، اس لیے میں اس وقت تک نہیں پڑھاتا ہوں. تو آپ کی خواہش رہی، چونکہ یہ نماز اس امت کو خصوصی طور پر دی گئی، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آخر وقت میں یہ نماز پڑھی جائے اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے کہ ایسے وقت یہ امت نماز پڑھ رہی ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے. تو یوں دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ ہر نبی پر روزہ فرض رہا، لیکن جیسے اس امت پر روزہ فرض ہوا ہے ایسا کبھی فرض نہیں تھا. اس امت کے ساتھ یہ خاص ہے کہ مکمل رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے، اور نبیوں کے تعلق سے یہ بات نہیں تھی. اور وقت بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا روزے کا. تو یہ بھی دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اور آگے چلیے، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اب بھائی کا نکاح بہن سے درست تھا، اور اس کے اندر اتنی رعایت رکھی گئی کہ ایک پیٹ سے نہ ہو. کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی اور عورت تھی ہی نہیں، اس زمانے میں وہ مجبوری تھی. جب نسل پھیل گئی اور انسانیت خوب پھیل گئی، اب وہ مجبوری نہیں رہی، لہذا بھائی اور بہن کا نکاح آپس میں حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا. اب یہ جو کامل ہوا یہ اسی امت میں ہوا، ہر اعتبار سے اسی امت میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں دین کامل ہوا. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اسی لیے مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت آخر میں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی تقریباً 2 مہینے باحیات رہے، پھر آپ کا وصال ہو گیا بالکل آخر زمانے میں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اب ہمارے اس دین میں کسی بھی خارجی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی نقطہ رکھنا چاہے گا یا نقطہ مٹانا چاہے گا تو گنجائش نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ دین ہر اعتبار سے کامل ہے، اور ہمارا یہ دین جیسے عبادات اور عقائد کے اعتبار سے کامل ہے، معاشرت معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل و مکمل دین ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ میں نے اپنی نعمت، دین کامل کیا ایک بات ہوئی، میں نے نعمت اپنی پوری کر دی۔ نعمت سے مراد یہاں وحی کی نعمت ہے، وحی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی، اور جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی بڑی برکتیں صحابہ محسوس کرتے تھے، اسی لیے حضرات صحابہ کرام وحی کی اس نعمت کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، دنیا سے جا چکے، آپ کے ساتھ وحی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے پاس آتے تھے اور ہزاروں مرتبہ آئے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد انہوں نے آنا بند کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وحی کی نعمت پوری ہو گئی۔ وحی کی نعمت شروع ہوئی تھی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ سلسلہ ہزاروں انبیاء کرام سے ہوتا ہوا ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کے پاس بہت کم مرتبہ پہنچے تھے، گنے چنے اعتبار سے، بعض انبیاء کے پاس زیادہ، بعض انبیاء کے پاس بہت کم، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہزاروں مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل آئے۔ اب بہت سی مرتبہ وحی لے کر آتے تھے، بہت سی مرتبہ ایسے ہی آتے تھے، اللہ کا سلام پہنچاتے تھے، آپ کا سلام اللہ کو پہنچاتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی حدیثوں کے اندر بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے، جب آپ کا وصال ہو گیا وحی کی نعمت بند ہو گئی، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور وحی پوری ہو گئی۔ وحی آتی تھی تو شریعت نازل ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ شریعت پوری ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور مذہب کے پسند کر لیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ اب دین کے اعتبار سے تمہارے لیے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ آسمانی دین ہو، چاہے وہ غیر آسمانی دین ہو، چاہے دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہو یا اچھا معلوم نہ ہوتا ہو، اللہ نے خود پسند کیا ہے دین کو بطور اسلام کے، لہذا اسلام ہمارا دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر صبح کو ہر شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ جو شخص صبح اور شام فجر کے وقت میں اور مغرب کے بعد جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے انفرادی طور پر، حدیث میں آتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے تمام باتوں کا اقرار کیا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اب میرا کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، رضیت باللہ ربا، اللہ معبود بھی وہی، رب اور پروردگار بھی وہی، عبادت کے لائق بھی وہی، پالنہار اور پروردگار بھی وہی، دونوں باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ رضیت باللہ ربا، عرب لوگ اللہ کو معبود مانتے تھے لیکن رب ہونے میں شریک کرتے تھے، جیسے اللہ پالتا ہے لات اور عزا بھی پالتے ہیں، منات، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ سورہ والنجم میں ہے، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى، تو ان کا یہ خیال تھا کہ لات اور عزا اور منات یہ بھی ہماری پرورش کرتے ہیں، رزق دینے میں کوئی شریک ہوتا ہے، کوئی حاجت روائی میں شریک ہوتا ہے، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں۔ لہذا صاف کہہ دیا گیا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہو گیا اس کو رب مان کر، اب اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا پالنہار نہیں ہے، نہ کلی اعتبار سے نہ جزی اعتبار سے۔ اور تو اور ہے، ہمارے نبی، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے رب ہونے میں ذرہ برابر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بے شک بہت بڑے پیغمبر ہیں، ہم سر آنکھوں پر اور دل میں رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے رب نہیں تھے، وہ ہمارے معبود نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے۔ تو رب صرف اللہ ہے، جب اللہ کے نبی نہیں تھے تو کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کسی طرح کا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا اور اہم عقیدہ ہے، آج کل اس عقیدے میں بہت بگاڑ آ چکا ہے کہ بہت سارے ولیوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مرادیں پوری کرنے والے سمجھتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے حضور، ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مرادیں مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ سب حرام کام ہے، بلکہ شرکیہ کام ہے، ان سے ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہو رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہو گیا اس کو رب مان کر، اب رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام سے میں راضی ہو گیا اس کو بطور مذہب مان کر۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو بطور دین کے تلاش کرے گا، بطور دین کے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو چاہے گا، ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ نجات کے لیے توحید، وحدانیت کو اپنانا ہے، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، لیکن اس طریقے سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اللہ کے نبی نے جو بتایا اس طریقے سے ماننا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کو پروردگار مانتا ہے، معبود مانتا ہے، دین اسلام کو مانتا ہے، لیکن درمیان سے نبی کو ہٹاتا ہے، کہتے ہیں اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں، نبی کا آنا ضروری ہے، نبی کے طریقے پر ماننا ہوگا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں، جو غیر اسلام کو بطور دین کے چاہے گا، تلاش کرے گا، اس سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہوئی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور تیسری بات ہوئی، وہ بھی محمد نبی و رسولا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا آپ کو نبی اور رسول مان کر، راضی ہو گیا، آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں، ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، وہ ایک آپ کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کے زمانے میں آپ کی شریعت پر عمل کرائیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کیفا اذا نزل بكم عیسی ابن مریم، کیا حال ہوگا، کتنا پیارا منظر ہوگا تمہارے درمیان سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، کیا کریں گے، ایک سر الصلیب صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر خنزیر کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، جس کو عیسائی لوگ بہت ایک اچھے جانور کے طور پر مانتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی خنزیر دیکھیں گے قتل کر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے جو ان کی مذہبی علامت ہے. اور بھی بہت سی باتیں آئی ہوئی ہیں، اور ان کے زمانے میں پوری سرزمین انصاف سے بھر جائے گی. لہذا یہ جو بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ جو دعا کہی جا رہی ہے بہت اہم دعا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا آپ کو نبی اور رسول مان کر. اور پھر قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہی یہی تین سوالات ہیں، دین کے بارے میں، تمہارا دین کون سا تھا، اسلام تھا یا غیر اسلام تھا، اللہ کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تمہارا معبود تم نے کس کو بنایا، اللہ کو بنایا یا غیر اللہ کو بنایا، اور پھر نبی تم نے کس کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا یا کسی اور کو مانا، یہی تین باتیں قبر میں پوچھی جائیں گی. لہذا بات واضح ہو گئی کہ مسلمان ہر اعتبار سے پابند ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے. اس لیے اسلامی باتوں میں، اسلامی قانون میں، اسلامی احکام میں جب نبی کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے تو کسی اور کی مداخلت کیسے گوارا کی جائے گی. لہذا قانون کچھ بھی ہو اور کسی طرح کا بھی بنایا جائے، اللہ اسے ناکام کرے، لیکن ہر مسلمان اللہ سے عہد کرے، عزم مصمم کرے، میں مرتے دم تک اپنے دین پر قائم رہوں گا اور اسلام ہی میرا پسندیدہ مذہب ہوگا، اسی پر میرا جینا اور مرنا ہوگا. یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا، کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہیے بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری ہر عبادت، میری نماز اور میری ہر عبادت، ومحیایا ومماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک له، کوئی اس کا شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں، پہلا مسلمان ہوں، چاہے بعد میں اسلام لائے لیکن یہ کہے کہ کامل طور پر مسلمان ہوں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا مرنا اور میرا جینا اور میری ساری چیزیں اسلام پر ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. لہذا جتنی باتیں ہیں، اب خاص طور پر جو آئلی، گھریلو اور خاندانی مسائل ہیں، جو معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں، ان مسائل میں، ان احکام میں جو مداخلت ہو رہی ہے اور مداخلت کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ناکام کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے. دیکھیے اسلام، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا، کہ محض چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے. جیسا کہ اتوار کا دن آتا ہے، لوگ چرچ جاتے ہیں اور اپنی عبادت کر لیتے ہیں، پھر آزاد ہو جاتے ہیں، پھر دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اور کچھ لوگ وہ ہیں، ہفتے کا دن آتا ہے، وہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر آزاد ہو جاتے ہیں، عبادت سے اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان ہر اعتبار سے پابند شریعت ہے، جیسے مسجد میں پابند شریعت ہے گھر کے اندر بھی پابند شریعت ہے، وہ شرعی احکام کا مکلف ہے، ہر جگہ اس سے متعلق اللہ کا سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے، زندگی کی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ تکاثر میں ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ سوال بھی کریں گے، الم نصح جسمک و نربک من الماء البارد، کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی، تجھے ہم نے شفا عطا نہیں کی تھی، تجھے اچھا جسم نہیں دیا تھا، تو نے ہماری نافرمانی کیوں کی؟ الم نصح جسمک، ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی، اور دوسرا سوال کیا ہم نے تجھ کو ماء بارد سے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ وہ نروی کا من الماء البارد، ٹھنڈا پانی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر نازل کر رکھی ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم کالقابض علی الجمر، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آدمی اپنی مٹھی میں انگارہ لیے ہوئے، مٹھی میں انگارہ لیے رکھنا دو چار منٹ کے لیے مشکل ہے، اور اس سے مختصر وقت کے لیے بھی مشکل ہے کہ ہاتھ جل اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمنے والا یوں ہو جائے گا جیسے اس کی مٹھی میں انگارہ ہے، اس کی مٹھی میں آگ ہے، یہ وقت ہم تقریباً اب دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات نئے نہیں ہیں، جب سے اسلام ہے، بلکہ شروع دور میں اسلام سے پہلے تو ایسی ایسی مصیبتیں آتی تھیں مسلمانوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، حدیث پاک میں روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے حق میں دعا کیجئے، اللہ آپ کی امت سے مصیبتیں دور کرے اور کشادگی پیدا کرے، وسعت دے، ہر طرح کی سہولت عطا کرے۔ یہ سننا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھے بیٹھ گئے، بہت جلدی کر رہے ہو، بہت جلدی کر رہے ہو، اس سے پہلے ایسا بھی وقت آیا ہے کہ دوسری امتوں میں ایک شخص کو آرا سے سر سے نیچے تک کاٹ دیا جاتا تھا لیکن وہ دین سے نہیں ہٹتا تھا، سر سے نیچے تک آرا سے کاٹ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتا، اور تم جلدی کر رہے ہو، قسم بخدا، آپ کہتے ہیں قسم بخدا ایک سوار صنعاء سے حضرہ موت تک تنہا سفر کرے گا، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اگر خوف ہوگا تو اللہ کا خوف ہوگا، کسی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ صنعاء سے حضرہ موت تک کئی لوگ سفر کیے اور تنہا تنہا سفر کرتے تھے، سوائے اللہ کے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں آمنا کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آمنا، ہاں ہاں ہم نے ایمان قبول کیا، ہم مسلمان ہو گئے، بس اتنا کہنے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، اللہ سوال کر رہے ہیں۔ اس طرح کی قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، لہذا چاہے کوئی کچھ بھی کرے، ہم یہ کہیں جو عدو باغ ہو برباد ہو، جو عدو باغ ہو برباد ہو، کوئی ہو گلچی ہو یا صیاد ہو، اللہ ان سب کو برباد کرے جو اسلام میں مداخلت چاہتے ہیں اور اسلام میں دخل اندازی کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم عملی اعتبار سے دکھائیں، چاہے تم جو چاہے وہ کرو، ہم عملی اعتبار سے ایسے مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ایسے پکے مسلمان ہیں کہ ہمارا اور ہمارا جینا اور مرنا انشاءاللہ سب اسلام پر ہوگا. اس کی ہر مسلمان کوشش کرے، خصوصاً اس زمانے میں ہر وقت اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہم مجبور ہیں اور آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، کمزور ہیں، بغیر آزمائش کے ہی ہمارے ایمان کی، ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت فرما اور ہماری نسل در نسل کی ایمان کی حفاظت فرما. ہم اللہ سے دعا کریں، رو رو کر مانگیں اور شرعی احکام پر عمل شروع کر دیں. یہ بہت زبردست جواب ہوگا دشمنوں کو کہ جو جو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کر کے پابند شریعت بن جائیں. یہ بڑا بہترین جواب ہوگا، اس سے اچھا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں عرض ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ آل انڈیا کی طرف سے ای میل کرنے کی درخواست کی گئی تھی. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ کر چکے ہیں، لیکن اب بھی ہزاروں لاکھوں لوگ باقی ہیں. بس آج کا ایک دن باقی رہ گیا ہے. ہم ظاہر کے بھی پابند ہیں، باطن کے بھی پابند ہیں. تدبیر کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، دعائیں مانگنا بھی انبیاء کی سنت ہے. لہٰذا ابھی تک جو حضرات ای میل نہیں کیے ہیں، نماز کے بعد احباب وہاں بیٹھیں گے، ان کے پاس پہنچیں. اور آپ کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے گھر میں جتنے فون ہیں، ہر نمبر سے ای میل کریں. احباب بیٹھیں گے، اگر ان سے معلوم کرنا چاہیں تو ان سے تعاون بھی لے سکتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں جو مختصر وقت ہے، اس کو استعمال کر کے، اس کو غنیمت سمجھ کر ای میل کرنا چاہیے. اللہ ہماری مدد فرمائے.